بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج منگل ہے، آذر کی 16، دسمبر کی 7 اور جمادی الاول کی 2 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید، اور اس کے بعد ہم تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ علاقے کے ممالک کی سیکیورٹی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور ایران خلیج فارس کے ساحلی ممالک کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف ایک بار پھر دارالحکومت اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ دنیا کے حالات میں آنے والی تبدیلیوں کے باوجود نئی دہلی اور ماسکو کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں، اور افغانستان کی ثقافتی شخصیات اور یونیورسٹی اساتذہ نے کابل میں ملک کے موجودہ حالات کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ علاقے کے ممالک کی سیکیورٹی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور ایران خلیج فارس کے ساحلی ممالک کی حمایت کرتا ہے۔ ہماری نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے پیر کو تہران میں متحدہ عرب امارات کی قومی سلامتی کے مشیر شیخ تہنون بن زائد آل نہیان سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات نئی حکومت کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہیں، اور اسی بنا پر ہم متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ علاقے کے ملکوں کے دشمنوں کی پالیسی پڑوسیوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلانا ہے، لیکن یہ سازش مشترکہ سوجھ بوجھ سے ناکام ہو جائے گی۔ سید ابراہیم رئیسی نے علاقے کے مسلمان عوام کی حمایت کو اسلامی جمہوریہ ایران کی حتمی پالیسی قرار دیا، اور کہا کہ غاصب صہیونی علاقے میں اپنے مذموم اہداف و مقاصد کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں بھی کھڑے ہونے کی جگہ پاتے ہیں اسے اپنی توسیع پسندی اور فتنہ انگیزی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لہذا علاقے کے ممالک کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ صدر رئیسی نے تہران اور ابوظہبی کے درمیان اقتصادی تعلقات کے فروغ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات میں فروغ سے دیگر میدانوں میں بھی روابط بڑھانے کی زمین ہموار ہوگی۔ اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات کی قومی سلامتی کے مشیر نے بھی کہا کہ ہم اس علاقے کے پڑوسی ممالک ہیں اور ہماری سرنوشت ایک ہے، لہذا دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے، اور ہم ایران کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے شام کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں تاکید کی ہے کہ ایران کے مطالبات ایٹمی معاہدے کے دائرے سے باہر نہیں ہیں۔ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایرانی مذاکرات کار وفد نے ویانا میں جو کچھ بھی مکتوب شکل میں مقابل فریق ملکوں کو پیش کیا ہے وہ ایٹمی معاہدے سے باہر نہیں ہے اور طے شدہ ایٹمی سمجھوتے کے دائرے میں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور شام کے تعلقات کو اسٹریٹجک اور خوشگوار قرار دیا اور شہداء مدافعین حرم اور ان کی فداکاریوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی شہداء کہ جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف مہم اور علاقے کی سلامتی کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا اور خاص طور سے شہید کمانڈر قاسم سلیمانی کو جنہوں نے علاقے میں غیر معمولی بنیادی اور اہم ترین کردار ادا کیا خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بعض مغربی اور عرب ملکوں کی جانب سے شام کے سلسلے میں پالیسیوں پر نظر ثانی اور شام میں ان ممالک کی جانب سے سفارت خانے کھولے جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ حسین امیر عبداللہیان نے شام پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کے بارے میں بھی کہا کہ ہم غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ امن و صلح کو علاقے میں امن و استحکام کے مفاد میں نہیں سمجھتے۔ پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف ایک بار پھر دارالحکومت اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئندہ سال 23 مارچ کو اسلام آباد میں مارچ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں تمام پارٹی سربراہان اور ان کے نمائندوں نے شرکت کی اور اجلاس میں ملکی صورتحال پر تفصیلی غور کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ سن 2018 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں دھاندلی کی گئی تھی۔ انہوں نے وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو عوامی مینڈیٹ سے محروم دھاندلی کی پیداوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس حکومت کے کیے کی سزا مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور غربت کی صورت میں پوری قوم بھگت رہی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے گزشتہ برسوں کے دوران کئی بار دارالحکومت اسلام آباد اور دیگر شہروں میں حکومت کے خلاف مظاہرے اور اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کیا، تاہم وہ پی ٹی آئی کی حکومت پر چندان دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ دنیا کے حالات میں آنے والی تبدیلیوں کے باوجود نئی دہلی اور ماسکو کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات میں ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان اور روس کے رشتے ہمیشہ مضبوط رہے ہیں اور ان رشتوں پر کسی بھی قسم کے حالات کا کبھی کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے دونوں ملکوں کی دلچسپی کے مختلف مسائل من جملہ افغانستان کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں روسی صدر نے بھی کہا کہ منشیات کے خلاف مہم بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ ہے اور یہ کہ روس کو افغانستان کی صورتحال پر گہری تشویش لاحق ہے۔ افغانستان کی ثقافتی شخصیات اور یونیورسٹی اساتذہ نے کابل میں ملک کے موجودہ حالات کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس ریلی میں افغانستان کے شہری سماجی تنظیموں کے اراکین، یونیورسٹی اساتذہ اور ثقافتی شخصیات نے حصہ لیا اور طالبان سے ملت افغانستان سے صلح کرنے کی اپیل کی۔ مظاہرین نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ افغان نوجوانوں کو اپنے وطن کو خود آباد کرنا چاہیے اعلان کیا کہ ہم افغانستان سے نکلنے کے لیے کیس تیار کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے ملک کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس ریلی کے شرکا نے سماجی انصاف کے قیام پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں سماجی انصاف کی فراہمی ملک کے استحکام کا ضامن ہے۔ مظاہرین نے افغانستان میں ہر طرح کی جنگ اور خونریزی روکنے پر تاکید کرتے ہوئے اعلان کیا کہ افغانوں کے خلاف افغانوں کی جنگ شرمناک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سازواری. آج کے انداز جہاں میں ہم افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیں گے اور کچھ نئی ڈیولپمنٹ جو افغانستان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں ان کا بغور جائزہ لیں گے، ماہرین کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان کی تبدیلیاں اب کیا رخ اختیار کرتی جا رہی ہیں. افغانستان میں طالبان کی حکومت کو 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک افغان حکومت کو کسی بھی ملک یا عالمی ادارے نے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے. اس کے باوجود کہ طالبان کی جانب سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ تمام شرائط پوری کر دی ہیں کہ جو انہیں ایک افغان نمائندہ حکومت کے طور پر تسلیم کیے جانے کے لیے ضروری تھیں. اسی دوران اطلاعات ہیں کہ وادی پنشیر کے مزاحمت کے نام سے موسوم جو محاذ ہے اس کے اور طالبان کے درمیان پہلے رابطے ہوئے ہیں. ان تمام معاملات پر ہم آج گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں تہران سے سینئر تجزیہ نگار جناب گلشن عباس نقوی صاحب. گلشن صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی شکریہ آپ کا جی.
گلشن صاحب، یہ جو پیش رفت سامنے آئی ہے وادی پنشیر کے نام سے جو مزاحمتی محاذ ہے پنشیر کے اندر، اس میں اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان پروان میں ایک ملاقات ہوئی ہے اور طے یہ پایا ہے کہ دونوں دھڑوں نے مذاکرات کی تکمیل تک ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس خبر کو سب سے پہلے تو خود افغانستان کی جو آوا نیوز ایجنسی ہے آوا پریس، اس نے جو ہے اس کو بریک آؤٹ کیا ہے. خیال میں، آپ کے خیال میں یہ رپورٹ اگرچہ بہت زیادہ اس کو مغربی ذرائع ابلاغ نے ہائی لائٹ نہیں کیا، ہم اس کے اسباب اور علل پر بعد میں بحث کریں گے، لیکن اصل خود اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک افغانستان کے حالات کے حوالے سے خوش آئند ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت چونکہ افغانستان کی جتنی بھی ولایات ہیں یا ولایتیں یا صوبے جتنے بھی ہیں سبھی پر طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے سوائے پنچیر وادی کے، اور وہ جو احمد مسعود کے جو قبضے میں ہے یا جو ان کے زیر انتظام ہے، تو اس کے علاوہ تقریباً ہر جگہ طالبان کا کنٹرول ہے. اور اب ظاہر ہے کہ افغانستان میں قیام امن کا دار و مدار جو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ وہاں پر تمام جتنے بھی گروہ ہیں، تمام جو جماعتیں ہیں، جو اقوام ہیں، جو قبائل ہیں وہاں کے، ان سب کے درمیان اتفاق پایا جائے، سمجھوتا پایا جائے اور باہمی طور پر پرامن بقائے باہمی جو ہے
جی
وہ ہونی چاہیے. اور طالبان جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہاں پر وسیع البنیاد حکومت جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک واحد راہ حل ہے افغانستان کے موجودہ مسائل کا. تو اس کو بھی میں اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھ سکتا ہوں یا اس کی جانب ایک قدم اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ احمد مسعود، جو کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں اور وہ بھی ایک انقلابی فکر رکھتے تھے، ان کے والد جو تھے اور کسی زمانے میں انہوں نے طالبان کا مقابلہ بھی کیا تھا 1990 کے عرصے میں، تو اب دوبارہ ان کے بیٹے جو ہیں، فرزند جو ہیں احمد مسعود، وہ چونکہ طالبان کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اور وہ اکیلے بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ اور دوسرے جو طالبان مخالف جو جماعتیں یا جو گروہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو طالبان جو ہے وہ ایک طرح سے ان کی طرف سے ایک خطرہ بھی محسوس کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر ان کی طرف سے مزاحمت رہتی ہے، استقامت رہتی ہے، تو افغانستان میں اس طرح قیام امن جو ہے وہ قائم ہونا جو ہے وہ بعید از قیاس نظر آتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ خبر سامنے آئی ہے اور یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں، لیکن ان مذاکرات میں مشکل یہ ہے کہ طالبان ہمیشہ کی طرح، یعنی جب بھی طالبان کے مذاکرات ہوتے تھے کسی سے بھی، تو وہ اپنے موقف میں، ان کے موقف میں کسی لچک، کوئی لچک ہمیں نظر نہیں آتی تھی، لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا تھا. تو یہاں پر بھی جو مذاکرات ہوئے ہیں یا جو ہو رہے ہیں ابھی، چونکہ پہلا مرحلہ ہوا ہے اور آئندہ بھی ظاہر ہے کہ یہ مذاکرات ہوں گے، تو حتمی طور پر تو کچھ دنوں کے بعد ہی جو صورتحال ہے وہ سامنے آئے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان اگر چاہتے ہیں کہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچے تو ان کو ظاہر ہے کہ اپنے موقف میں جو ہے وہ لچک پیدا کرنی
ہوگی. جی ٹھیک. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں لندن سے سینئر پولیٹیشین اور تجزیہ نگار اور اسکالر جناب مشتاق لاشاری صاحب. مشتاق لاشاری صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام عظیم صاحب زواری صاحب، اور شکریہ.
مشتاق لاشاری صاحب، وادی پنشیر اور طالبان کے درمیان اب کچھ صلح کی باتیں سامنے آنے لگی ہیں، آپ کے خیال میں جیسا کہ گلشن صاحب نے اشارہ کیا کہ طالبان کے موقف میں کچھ لچک دکھائی نہیں دی، ہمیشہ جب بھی انہوں نے مذاکرات کیے ہیں وہ اپنے موقف پر اڑے رہے ہیں، لیکن یہ جو صورتحال دکھائی دی ہے اس میں کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ نرمی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس میں کچھ نرمی ہے؟ کیونکہ دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی تک ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملے نہیں کیے جائیں گے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی، پچھلے 3 مہینوں سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ وادی پنشیر میں جو مزاحمتی گروہ ہے یا گروپ ہے یا احمد مسعود ہے، جو احمد شاہ مسعود کا بیٹے بھی ہیں اور ان کی ایک بہت اچھی پاپولر اسٹینڈنگ بھی ہے، آج سے نہیں بلکہ 1980 سے وہ اپنے علاقے میں پاپولر بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے مفاد میں ہے یہ، اور یہ پہلے دن سے ہم سن رہے ہیں کہ وادی پنشیر جو ہے ان کے قبضے میں آ گیا، مختلف خبریں آتی رہی ہیں، لیکن اب یہ جو لیٹسٹ بات ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو لڑائی ہے اس کا نتیجہ جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور آج افغانستان کی صورتحال جس کی طرف آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی اشارہ کیا، گلشن صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اکنامک معاشی ابتری اور بدحالی ایسی سطح پہ ہے کہ لاکھوں لوگ بلکہ ملینز آف لوگ جو ہیں وہ بھوک اور افلاس میں رہ رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ موت کے کنارے پہ بیٹھے ہیں. حالات میں یہ طالبان کی ڈیوٹی بنتی ہے، ان کا یہ فرض ہے چونکہ وہ بڑا بھائی ہے، وہ تقریباً تمام افغانستان میں اس وقت قابض ہیں اور ان کا قبضہ ہے، یا انہوں نے جنگ جیتی ہوئی ہے جو 20 سال سے وہ لڑ رہے تھے امریکہ اور مغربی قوتوں کے خلاف جو آکوپائر فورسز تھیں. لیکن احمد شاہ وہ آکوپائر نہیں ہے، وہ تو ریئل افغان ہے، وہ وہاں کا رہنے والا ہے، اس کا باپ وہاں کا تھا. انہوں نے مزاحمت میں جو انٹرنیشنل آکوپائر تھے ان کے خلاف ہمیشہ مزاحمت کی ہے، خواہ وہ روس تھا پہلے اور اس کے بعد امریکہ اور نیٹو فورسز تھیں. طالبان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لچک دکھائیں، طالبان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک بڑے بھائی کے طور پہ ان کو گلے لگائیں اور مذاکرات کریں، جنگ کی طرف نہ بڑھیں، چونکہ جنگ جب بھی ہوتی ہے اس میں پراکسی وار شروع ہو جاتی ہیں، بیرونی قوتیں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس میں چاہیے طالبان کی لیڈرشپ کو کہ وہ ایک لچک کا مظاہرہ کریں، ایک نرمی کا مظاہرہ کریں اور ایک چھوٹے بھائی کو گلے لگائیں. اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جیسا آپ نے کہا کہ مذاکرات کے کنٹینویشن تک ہو سکتا ہے یہ مذاکرات کافی لمبے ہوں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کو احمد شاہ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی جو یہ کہنا ہے کہ ہمیں وسیع بنیاد حکومت میں شامل کیا جائے، یہ طالبان کے بھی مفاد میں ہے، یہ افغانستان کے بھی مفاد میں ہے، یہ امن کے بھی مفاد میں ہے، ریجنل سٹیبلٹی کے بھی مفاد میں ہے.
گلشن صاحب، انہوں نے بڑے اچھے نقطے کی جانب اشارہ کیا کہ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے طالبان کی ذمہ داری، چونکہ بہرحال افغانستان کے تقریباً سبھی علاقوں پر ان کا کنٹرول ہے سوائے وادی پنشیر کے، اور ظاہر ہے کہ احمد شاہ مسعود یا وادی پنشیر کے مزاحمتی محاذ کے اندر شامل جو دیگر لیڈرز ہیں وہ جینون افغان ہیں، اور وہ کوئی آکوپائر نہیں ہے کہ جن کے خلاف طالبان جو ہیں وہ 20 سال تک جنگ کرتے رہیں. لہذا اس صورت میں توقع اس بات کی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو منظور کر لیں، لیکن ابھی تک ہمیں ایسے کوئی آثار دکھائی دیتے نہیں ہیں. آپ کے خیال میں مثلاً جو وادی پنشیر کا جو محاذ ہے اس سمے علاقے کے جو کیا نام ہے ممالک ہیں وہ بھی افغانستان کے اندر ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی بات کر رہے ہیں، طالبان نے آنے سے پہلے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام کا وعدہ کیا تھا، اور لیکن جب افغانستان میں حکومت انہوں نے تشکیل دی تو وہ عارضی جو حکومت انہوں نے بنائی اس میں انہوں نے تقریباً جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان کے نظریات سے ہٹ کر کسی کا بھی انتخاب انہوں نے نہیں کیا. اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان میں مذاکرات میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کی حکومت میں تمام اقوام کو حق دیا جائے اور خاص طور سے جو ہے احمد شاہ مسعود جو ہیں وہ اپنے علاقے کے جو ڈیمانڈز ہیں اور جو حقوق ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا طالبان اس بات پر تیار ہوں گے, اور اگر نہیں ہوئے تو صورتحال کس طرف جائے گی؟
جی ہاں, طالبان جو ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں طالبان کا اس پر راضی ہونا جو ہے مجھے تو بہت بعید نظر آتا ہے, چونکہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ طالبان نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وسیع البنیاد حکومت قائم کریں گے, لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو عبوری حکومت انہوں نے قائم کی ہے اور اس میں سارے افراد جو ہیں ان کے اپنے مرضی کے ہیں, خود اپنے ہی ان کے لوگ ہیں, تو اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عبوری حکومت ہم نے تشکیل دی ہے یہی وسیع البنیاد حکومت ہے. یعنی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے جو شروع سے رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حقائق کو دیکھیں, دنیا کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ وسیع البنیاد حکومت کی حقیقی تعریف کیا ہے, بلکہ وہ جو حکومت جو سیٹ اپ انہوں نے خود سے تیار کر رکھا ہے وہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہی وسیع البنیاد حکومت ہے. اسی طرح ان کے دوسرے جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے موقف کو ہی, اپنا جو ان کا نظریہ ہوتا ہے اسی کو آخری نظریہ سمجھتے ہیں, اسی کو وہ حق سمجھتے ہیں, تو ایسی صورت میں ان کی طرف سے کسی طرح کی لچک کا جو ہے توقع رکھنا میرے خیال میں وہ کچھ زیادہ قرینے قیاس نظر نہیں آتا. لیکن اس کے باوجود البتہ یہ بھی یہاں پر کہنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ چونکہ پہلے جو ان کی حکومت تھی 90 کے عشرے میں تو وہ کچھ اور طرح کی تھی, اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ کم از کم دنیا کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ اب وہ بدل چکے ہیں, اور خود ان کے لیڈران کے بیانات جو ہیں وہ اسی سلسلے میں سامنے آتے رہے ہیں کہ اب موجودہ طالبان جو ہیں یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں کہ جو پچھلے برسوں میں یا عشروں میں حکومت کر چکے ہیں, اب طالبان بدل چکے ہیں, طالبان میں تبدیلی آ چکی ہے. البتہ اس کے کچھ مظاہرے تو ہم نے دیکھے ہیں, جیسے کہ اس مرتبہ محرم الحرام کے دوران اہل تشیع کے جو جلوس تھے, جلوس آزاد جو تھے, ان کو ان کی طرف سے سیکیورٹی فراہم کی گئی, یا طالبان لیڈروں کی طرف سے خواتین کی آزادی کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں بیانات کی حد تک, یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مشکلات اس وقت حل ہوں گی جب ان بیانات کو عملی جامہ پہنایا جائے گا, جب پریکٹیکل ان کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا. جب تک ان پر عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا تو تب تک لوگ یہ سمجھنے میں اور اقوام یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ دنیا والوں سے, خاص طور پر عالمی اداروں سے, اقوام متحدہ سے اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, اور ویسے اگر اندر سے ان کو دیکھیں تو وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور جہاں تک یہ پنچیر, وادی پنچیر کا اور ان کے مذاکرات کا تعلق ہے, تو اس سلسلے میں بھی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ احمد مسعود جو ہیں وہ ہماری بات کو مانیں, یعنی جس طرح دوسری ریاستوں نے یا دوسری جو ولایات ہیں افغانستان کی صوبے جو ہیں وہ طالبان کے اب ان کے کنٹرول میں ہیں, اسی طرح یہ بھی ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں. تو در حقیقت وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ ان کے ماتحت ہو جائیں, لیکن احمد مسعود چاہتے یہ ہیں کہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت ہو جس میں تمام اقوام اور تمام قبائل کو شامل کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ جو ہے صرف احمد مسعود کا ہی نہیں ہے بلکہ علاقے کے تمام ممالک کا یہ مطالبہ ہے اور پوری عالمی برادری کا یہ مطالبہ ہے, اور یہی جو ہے جیسا کہ لاشاری صاحب نے بھی فرمایا یہی جو ہے یہ افغانستان کے فائدے میں بھی ہے اور خود طالبان کے فائدے میں بھی ہے, چونکہ اگر طالبان چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں رہیں, برسر اقتدار رہیں, تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت قائم کی جائے.
گلشن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں, اور بہت شکریہ جناب مشتاق لاشاری صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے, آپ نے ہمارے دونوں ایکسپرٹس کی گفتگو ملاحظہ کی. ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال جلد از جلد بہتری کی طرف جائے گی, اور افغانستان کے طالبان ہوں یا دیگر دھڑے وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ یہ وقت ان سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے, اور افغان عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یقیناً ان کے وسیع تر مفاد میں آپس کے جو رفٹ ہے اور جو لڑائی ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک اور قوم کے مفاد کے اندر قدم آگے بڑھائیں گے۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے، مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بصیرت و آگاہی کے بغیر عمل کو انجام دینے والا ایسا ہی ہے جیسے راستے کی معرفت و شناخت کے بغیر چلنے والا، کہ اس صورت میں اصل ہدف و مقصد اور راہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، دنیا کے معاشرتی نظام چلانے اور انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ قوانین کا بنا دینا اور اسے لاگو کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک کامیاب ملک اور معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد ہو۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، توازن اور معتدل زندگی گزارنے کے لیے نظام عدل کا قیام انتہائی ناگزیر ہے۔ عدل چاہے انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی جگہ پر، ہر جگہ اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسی بھی ملک یا معاشرے سے عدل کو ختم کر دیا جائے تو اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور وہ معاشرہ اندرونی بدامنی اور انتشار کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے انصاف قائم کرنے کے لیے مختلف عدالتی نظام اور قوانین کو وضع کیا، لیکن ہر قانون میں کسی نہ کسی طرح رواداری، ایک طرفہ معاملہ اور مجرم کے نکلنے کے راستے موجود ہیں، جبکہ اسلامی نظام عدالت میں امیر و غریب، بادشاہ و فقیر، عام و خاص، حاکم و رعایا، غرض کے ہر فرد قانونی اعتبار سے مساوی و برابر ہے، اور اس پر قانون کے اجرا میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور تاریخ اسلام میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام معلم عدالت ہیں۔ آپ کے خطبوں، خطوط اور اپنے عمال نیز مددگاروں کو دیے گئے فرامین میں ہمیشہ رعایا کی ایک ایک فرد کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مالک اشتر کے عہد نامے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر میں سب سے پسندیدہ کام وہ ہونا چاہیے جو زیادہ تر حق کی شاہراہ پر ہو، اس کا عدل عمومی ہو، اور اس میں رعایا کی خوشنودی زیادہ سے زیادہ شامل ہو۔ اسی عہد نامے کے ایک دوسرے حصے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بلا شبہ حکام اور والیوں کی آنکھوں کا بہترین نور ملکی سطح پر عدالت کا قیام اور قوم کے دلوں کو اپنی طرف جذب کرنا ہے، اور رعایا کے دلوں کی سلامتی کے بغیر ان کی محبت ظاہر نہیں ہو سکتی، اور ان کی خیرخواہی اسی صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے گرد حفاظت کے لیے ڈٹے رہیں، اور ان کے اقتدار کو اپنے سر پر بوجھ نہ سمجھیں، اور ان کی حکومت کے خاتمے کے منتظر نہ رہیں۔ لہذا تم ان کی امیدوں میں وسعت رکھنا، انہیں اچھے لفظوں سے سراہتے رہنا، اور ان میں جو اچھی کارکردگی رکھتے ہیں ان کے کارناموں کا تذکرہ کرتے رہنا، کیونکہ ان کے اچھے کارناموں کا ذکر بہادروں کو جوش و خروش میں لائے گا اور پست ہمتوں کو حوصلہ عطا کرے گا۔ اگر ملک کے ذمہ دار افراد قوم کے سلسلے میں عدل کی روش اختیار کریں تو دل ان کی طرف راغب ہوں گے، اور دلوں میں پڑنے والی گرہیں کھل جائیں گی۔ یہ باتیں حکومت اور نظام اسلامی کے سربراہوں کے استحکام اور پائیداری اور قوم سے ان کے محکم و استوار روابط کے ضامن ہیں، اور دوسری طرف اجتماعی عدالت کو بنیادی محور بنانا، افراد قوم کی صلاحیتوں میں اضافہ اور قوم میں امید کی کرن کو اجاگر کرنے کا عامل ہے۔ جب لوگ مطمئن ہوں گے کہ حق و عدالت کے علاوہ کسی اور چیز کو محور نہیں قرار دیا گیا ہے، تو اپنی تمناؤں اور آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے منطقی راہ اختیار کریں گے، جبکہ عدالت سے مایوسی انسان کو بدسلوکی، رشوت خوری اور خلاف کاری پر مائل کر دے گی، جس کے نتیجے میں حکومت کے امور متزلزل ہونے لگیں گے اور معاشرے میں اخلاق اور جذبہ خلوص کو کاری ضرب لگے گی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اسلامی نظام کے لیے اس سرنوشت کو ایک دردناک حادثے کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ آپ مدینے میں بیعت کے بعد اپنے خطبے میں اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ مبعوث کیا، یقیناً تم اس طرح تہ و بالا کیے جاؤ گے کہ تمہارے ادنا اعلیٰ ہو جائیں گے اور جو پیچھے رہتے تھے آگے بڑھ جائیں گے، اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ امام علیہ السلام کا نورانی کلام اس ظالمانہ تبدیلیوں کی عکاسی کر رہا ہے جو قانون و قاعدہ، صلاحیتوں اور عدالت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جوڑ توڑ اور تعلقات کی بنیاد معاشرے پر تسلط ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اسلام کا لیبل لگائے پھرتے ہیں وہ اسلام کے سچے ثبوتوں سے بھی آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور جو اسلام کے حقیقی فرزند ہیں وہ میدان سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے جو ایک اجتماعی انقلاب اور الہی تحریک کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں حکومتوں اور سلطنتوں کی روش اسی نہج اور انداز پر رہی کہ جس کے آثار و نتائج کو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ میدان تاریخ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام وہ واحد سیاست مدار ہیں جس کی حکومت کی بنیاد عدالت پر قائم تھی۔ یہ حکومت اگرچہ مختصر تھی لیکن رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کا دائرہ فقط انسانوں کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کی شعاع انسانی زندگی کے دائرے سے نکل کر تمام حیوانات اور جمادات تک کو گھیرے ہوئے ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کے 4 سالہ دور حکومت میں عدل کی کرنیں اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ تمام مخلوقات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے تھی۔ ہاں، امیر المومنین علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں کہ جس نے عدالت کی راہ میں اپنی جان تک کی قربانی دیتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا، اور آپ کے دشمن تک کو یہ کہنا پڑا کہ علی شدت عدالت کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شیخ حسین حیدر صاحب گھوسی مئو یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران ہمارا مدرسہ ہے جہاں پر ہمیں سیاسی، سماجی اور مذہبی دروس، خبروں، سیاسی تبصروں اور مناسبتی پروگراموں کی شکل میں سننے کو ملتے ہیں۔ پروگرام اسلام کی معرفت، مقدس دفاع، ایرانی مشاہیر، مناسبتی پروگرام اور صبح امید سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پروگرام نور ایمان سے مذہب اسلام کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے، جب ہی تو لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا ہم سب کو اسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اور سامعین، محترم شیخ حسین حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے کھیت میں کام کرنے میں مشغول تھے اور کھیت کو بیج بونے کے لیے آمادہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ اسی وقت آپ کے ایک چاہنے والے علی بن ابی حمزہ بتائنی وہاں پہنچے اور امام علیہ السلام کی حالت دیکھ کر عرض کیا، اے مولا، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ اس کام کو دوسروں کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کام کو دوسروں کے حوالے کیوں کروں؟ مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دیا ہے۔ علی بن ابی حمزہ بتائنی نے عرض کیا، مولا، کس نے انجام دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے علی بن ابی حمزہ، مجھ سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی علیہ السلام اور میرے آبا و اجداد نے یہ کام کیا ہے، اور جان لو کہ کھیتوں اور زمینوں میں کام کرنا پیغمبروں، ان کے اوصیاء اور خداوند عالم کے محبوب بندوں کی سنت رہی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ اب ہم پیش کریں گے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین قبل اس کے کہ ہم یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں، ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ تو سامعین لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور ہمیں آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 16 آذر 2 جمادی الاول اور 7 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو جمادی الاول سن 413 ہجری قمری کو معروف ادیب اور کاتب ابو الحسن علی بن ہلال بغدادی کا انتقال ہوا۔ وہ ابن بواب کے نام سے معروف تھے اور ایک زبردست خطاط تھے۔ انہوں نے ابن مقلا کے خوشنویسی کے اصولوں میں تبدیلی کر کے خوشنویسی کے نئے اصول وضع کیے۔ اس ممتاز و معروف کاتب کی جملہ تخلیقات میں قرآن مجید کا نفیس اور خوبصورت نسخہ خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو برطانیہ میں محفوظ ہے۔ سات دسمبر سن 1662 عیسوی کو فرانسیسی مصنف، ریاضیداں اور کیلکولیٹر کے موجد بلیز پاسکل کا انتقال ہوا۔ وہ جون 1623 میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن سے ہی ان کو ریاضی میں دلچسپی تھی۔ اس زمانے کے سائنسدانوں سے پاسکل کے والد کی دوستی اور قربت سائنسی ایجادات میں پاسکل کے لیے مؤثر ثابت ہوئی۔ عمر کے آخری حصے میں پاسکل مذہب کی طرف راغب ہوئے اور مذہب کے بارے میں کتابیں بھی تحریر کیں۔ سات دسمبر سن 1731 عیسوی کو دنیا میں ایران شناسی کے بانی ابراہم ڈیوپرون پیرس میں پیدا ہوئے۔ یونیورسٹی کے زمانے میں مشرقی زبانوں میں ابراہم ڈیوپرون کی دلچسپی پیدا ہوئی اور فارسی، عربی اور عبری زبانیں سیکھ لیں۔ اس کے بعد وہ قدیم ایرانیوں کے مذاہب کے بارے میں تحقیقات کی غرض سے ہندوستان گئے اور سنسکرت اور پہلوی زبانیں سیکھنے کے بعد اوستا جیسی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ ان کی تحقیقات اور اوستا کے مکمل ترجمے کی وجہ سے نہ صرف اوستا اور ایران کے نام سے فرانسیسی واقف ہوئے، بلکہ فرانس کی ادب اکیڈمی میں اس موضوع کے مباحثوں میں دیگر یورپی ممالک کے دانشور بھی شریک ہونے لگے۔ 17 جنوری سن 1805 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ سولہ آذر سن 1332 ہجری شمسی کو اس وقت کے امریکی نائب صدر رچرڈ نکسن کے دورہ ایران کے خلاف تہران یونیورسٹی کے طلبہ نے احتجاج کیا، جو پولیس کے ہاتھوں 3 طلبہ کی شہادت پر منتج ہوا۔ ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے خلاف امریکی بغاوت اور ان کی حکومت کی سرنگونی کے 3 ماہ بعد امریکہ کے نائب صدر نے یہ دورہ کیا تھا۔ واشنگٹن نے اس بغاوت سے فائدہ اٹھانے کے لیے نکسن کو اس دورے پر روانہ کیا، جس پر طلبہ نے شدید ردعمل کا مظاہرہ کیا۔ 16 آذر کو شاہی گارڈز کے کچھ خصوصی کمانڈوز تہران یونیورسٹی میں داخل ہوئے اور طلبہ پر حملہ کر کے 3 طلبہ کو شہید کر دیا۔ اگلے دن اسی یونیورسٹی میں نکسن کو قانون میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ طلبہ تحریک کی تاریخ میں اس دن کی اہمیت کے پیش نظر ایران میں 16 آذر کو یوم طلبہ قرار دیا گیا ہے۔ سات دسمبر سن 1981 عیسوی کو فلسطینی حریت پسند اور عرب لیبریشن فرنٹ کے ایک رہنما عبدالوہاب کیالی بیروت میں صہیونیوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ وہ فلسطینی مسائل کی وجہ سے طالب علمی کے زمانے سے ہی سیاست سے واقف ہوئے۔ اسی بنا پر لندن یونیورسٹی میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کا مقالہ فلسطین اور سامراج اور صہیونیت کے مقابل عربوں کی استقامت کے بارے میں تحریر کیا۔ عبدالوہاب کیالی نے اپنی استقامت کے دوران پہلے فلسطینی رسالے کو آزاد فلسطین کے نام سے شائع کرایا اور ایک اشاعتی ادارہ بھی قائم کیا۔ سولہ آذر سن 1384 ہجری شمسی کو ایران کے معروف ریڈیو، ٹی وی اور فلم اداکار منوچہر نوزری کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1315 ہجری شمسی میں قزوین شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ منوچہر نوزری نے فن و ہنر سے متعلق اپنی سرگرمیاں سن 1332 ہجری شمسی سے شروع کیں اور وہ ڈبنگ کی ایرانی تاریخ کے اولین فنکاروں میں شامل تھے۔ بہرحال منوچہر نوزری کو پھیپھڑوں اور گردوں کا عارضہ تھا۔ تہران کے مدرس اسپتال میں زیر علاج رہے لیکن صحت یاب نہ ہو سکے اور اسی اسپتال میں انہوں نے آخری سانس لی۔ اسپتال میں گزرے اس فنکار کی زندگی کے آخری ایام کی خود انہی سے ایک بات نقل کی گئی ہے کہ میں پہلا شخص تھا جو ایرانی ٹی وی پر نمودار ہوا اور میں نے کہا کہ اس ڈبے کا نام جس میں آپ میری تصویر دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن ہے۔ منوچہر نوزری صبح جمعہ آپ کے ساتھ نامی ریڈیو پروگرام کے آخر میں اکثر یہ فارسی شعر پڑھا کرتے تھے اور یہی شعر ان کے سنگ قبر پر بھی لکھا گیا ہے۔ زحق توفیق خدمت خاستم دل گفت پنہانی، چہ توفیقی ازن بہتر کہ خلقی را بخندانی۔ اس شعر کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ میں نے اللہ سے خدمت کرنے کی توفیق چاہی تو میرے دل نے مجھ سے آہستہ سے کہا کہ لوگوں کو ہنسانے سے بہتر اور کیا توفیق ہو سکتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام کو پہنچیں گی۔ ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يحزنوا اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين
Thank you.